الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, چونکہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں 10 محرم کا دن بڑا مبارک اور فضیلت والا دن ہے, اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کے بارے میں تشریح و توضیح کرنے کے بجائے محرم اور عاشورے کے بارے میں جو فضائل اور احکام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ان کو بیان کر دیا جائے, اور اس مبارک مہینے میں خاص طور سے عاشورے کے دن لوگوں نے اپنی طرف سے جو نئی نئی باتیں بنا لی ہیں اور ایجاد کر لی ہیں ان کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے تاکہ ان سے پرہیز کریں اور اجتناب کریں. یہ محرم کا مہینہ اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ ہے. اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہو جاتا ہے. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں, جیسا کہ اس آیت میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی. اس میں منہا اربعۃ حرم, ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے محترم مہینے ہیں. جب اللہ پاک نے یہ آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے اور چاند اور سورج بنائے تھے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بھی بنائے. جن کو ہزاروں سال گزر چکے، ہزاروں لاکھوں سال سے جیسے زمین و آسمان قائم ہیں، سال کے 12 مہینے بھی چلے آ رہے ہیں، اور جب تک یہ زمین و آسمان قائم رہیں گے اس وقت تک ہر سال یہ 12 مہینے آتے رہیں گے. اور جب سے اللہ پاک نے یہ 12 مہینے بنائے ہیں، اسی وقت سے ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ پاک نے محترم بنائے ہیں اور ان کی خصوصی فضیلت بنائی ہے، اور ان 4 مہینوں کی خاص فضیلت ہے. ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور 4th مہینہ الگ ہے. 3 مہینے جو لگاتار ہیں وہ تھے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے وہ الگ ہے. بہرحال یہ 4 مہینے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک ہر شریعت میں یہ محترم قرار دیے گئے ہیں. محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مبارک مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے. پچھلی شریعتوں میں اور حضور کی شریعت میں تھوڑا سا فرق ہے. پچھلی شریعتوں میں تو ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا بھی حرام تھا، کافروں سے لڑنا، جنگ و جدال کرنا سب ممنوع تھا. بس سال کے 8 مہینوں میں جہاد ہوتا تھا، ان 4 مہینوں میں جہاد بند ہو جاتا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنی شریعت پیش فرمائی تو آپ کی شریعت میں اللہ پاک نے جہاد کا حکم منسوخ کر دیا. ان 4 مہینوں میں پچھلی شریعتوں میں جو جہاد کرنے کا حکم نہیں تھا اور ممانعت تھی، اس کو منسوخ کر دیا اللہ پاک نے، اور آپ کی شریعت میں ان 4 مہینوں میں بھی جہاد کو جائز قرار دیا. لہذا حضور کی شریعت میں جہاد ان 4 مہینوں میں بھی جائز ہے اور حلال ہے، لیکن باقی اس کا احترام اور ادب دوسرے لحاظ سے بدستور باقی ہے. اس لیے سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں، جن میں سے محرم کا مہینہ بھی ہے جو فی الحال شروع ہو چکا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. اور علماء نے فرمایا ہے کہ ان مہینوں میں زیادہ عبادت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں زیادہ عبادت کرے گا، زیادہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، زیادہ اچھے اچھے کام کرے گا، تو اس کو باقی 8 مہینوں میں بھی اور زیادہ نیک کاموں کی توفیق. جو ان 4 مہینوں میں زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ دیگر مہینوں میں بھی اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں گے. اب چند احکام آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں. محرم کے مہینے سے اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے جس کو سنِ ہجری کہتے ہیں. ہمارے یہاں دو تاریخیں جاری ہیں, ایک سنِ عیسوی جس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے شروع ہے, اس کو سنِ میلادی بھی کہتے ہیں, اس کو انگریزی تاریخ بھی کہتے ہیں جو عام طور پر رائج ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے, اور دوسری سنِ ہجری کہلاتی ہے جس کو اسلامی تاریخ بھی کہتے ہیں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے سال سے شروع ہے. جس کو 1437 سال ہو گئے, ابھی 37واں سال شروع ہوا. یہ اسلامی تاریخ یاد رکھنا اور اپنے عمل میں رکھنا فرض کفایہ ہے. یہ ایک ہوتا ہے فرضین, ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرضین اسے کہتے ہیں جو ہر مسلمان مرد عورت پر الگ الگ فرض, کوئی اس سے مستثنا نہ ہو, سبھی کو اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو. جیسے نماز فرضین, ابھی ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے, رمضان کے روزے فرض ہیں, زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مرد عورت پر فرض ہیں, حج ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں. فرض ہیں تو وہ ہوتا ہے جو ہر مسلمان پر الگ الگ فرض ہو. اور فرض کفایہ اسے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان پر الگ الگ فرض نہ ہو, اگر کچھ مسلمان اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمانوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے. ہاں سارے مسلمان ادا نہ کریں تو سارے گنہ گار. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ, نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قرب و جوار کے مسلمانوں پر اس کی نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے, یعنی محلے کے یا قرب و جوار کے چند مسلمان اگر مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو جو باقی مسلمان ہیں جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو یہ فرض ادا ہو جائے گا. اور کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا بغیر نماز جنازہ کے کسی کو دفنا دیا گیا تو سارے محلے والے اور سارے علاقے والے گنہ گار ہوں گے, کیوں کسی نے بھی یہ فرض کفایہ نہیں ادا کیا. تو ایسی یہ سن ہجری ہے اور اسلامی تاریخ ہے, یہ فرض کفایہ ہے. اس لیے مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بہت آسان ہے اس کا, اپنے معاملات میں اس کو شامل کرنا کچھ مشکل نہیں. وہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے تمام معاملات میں, اپنے تمام دستاویزات میں, اپنے تمام خطوط میں آپ اسلامی تاریخ بھی لکھو مطابق سن عیسوی کر لو, کیونکہ سن عیسوی ہمارے یہاں زیادہ رائج ہیں, سارے معاملات عموماً اسی کے اعتبار سے انجام پاتے ہیں, تو اس کو بھی باقی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ کوئی ناجائز ممنوع نہیں. لیکن اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر خالی انگریزی تاریخ اپنانا یہ بری بات ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہر مسلمان اپنے معاملات میں, اپنے عقود میں اور اپنے خطوط میں, اپنے کاغذات میں پہلے اسلامی تاریخ لکھے, پھر نیچے مطابق کر کے انگریزی تاریخ لکھ لے. سعودی عرب کے اندر اس پر عمل آرام سے ہو رہا, حکومت بھی چل رہی ہے اور سارے سرکاری دفاتر بھی چل رہے ہیں, سارے محکمے بھی چل رہے ہیں, اور عام لوگ بھی اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، پھر دشواری کہیں پیش نہیں ہے، تو اس سے فرض کفایہ بھی ادا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور ایک یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اگر بعض مسلمانوں نے فرض کفایہ پہ عمل کیا تو ثواب عمل کرنے والوں کو ہوگا، یہ الگ بات ہے کہ ان کے عمل کی وجہ سے دوسروں کا بھی فرض کفایہ ادا ہو جائے، لیکن جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا انہیں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے اس تاریخ کو اپنے عمل میں نہیں لیا. اس کی ایسی مثالیں جیسے نماز جنازہ، جو لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے ان کو نماز جنازہ کا ثواب ملے گا، اور جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملے گا، اگرچہ ان کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں مسجد میں ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز جنازہ کا اعلان ہوتا ہے تو بعض نمازی اٹھ اٹھ کر اپنے قیام گاؤں میں چلے جاتے ہیں، اور شاید وہ ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہو کہ فرض کفایہ ہے، کچھ مسلمان تو پڑھ ہی لیں گے، لہذا ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا، ہم نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوا. میں بتاتا ہوں کیا ہوا، وہ یہ ہوا کہ جو ثواب ان کو ملا تھا اس سے یہ معلوم ہوگا جانے والے. اور نماز جنازہ کے اندر یاد رکھو، ایک کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنے پر ایک قیراط ثواب ملتا ہے، اور ایک قیراط ثواب کا مطلب ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو قبرستان بھی چلا جائے تو اسے دو قیراط کا ثواب ملتا ہے، یعنی دو احد پہاڑ کے برابر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے وزن کے اعتبار سے. اب نماز جنازہ میں جن مسلمانوں نے شرکت کی ان کا ایک قیراط ثواب پکا ہو گیا، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ویسے چلے گئے وہ محروم ہو گئے، گو ان کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا ان لوگوں کے فرض ادا کرنے کی وجہ سے. کتنی بڑی محرومی ہو گئی، کیونکہ نماز جنازہ میں دیری کتنی لگتی، صرف نمازیوں کے آنے میں کے انتظار میں کچھ وقت لگتا ہے، 5-10 منٹ اس میں انتظار کرنا پڑتا ہے، باقی نماز جنازہ میں تو 4 تکبیریں چھوٹی چھوٹی دعائیں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے اس کے اندر. اتنے سے وقت میں اتنا بڑا ثواب کسی کو مل سکتا ہو اور پھر وہ دانستہ اپنے آپ کو اس سے محروم کر لے، اس سے بڑی محرومی کیا ہو. اس لیے نماز جنازہ میں بھی اہتمام سے شریک ہونا چاہیے اور اس ثواب کو حاصل کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے اندر یہی خاص بات تھی کہ وہ نیکیوں کے ایسے حریص تھے، ایسے جیسے ہم ڈالروں کے حریص ہیں، اللہ بچائے، جیسے ہمیں نوٹوں کی بڑی خواہش ہے اور بڑی تڑپ ہے اور بڑی لگن ہے، ان کے سامنے نوٹوں کی اور ڈالروں کی اور دیناروں کی اور درائم کی کوئی حیثیت نہ تھی، ان کے سامنے تو نیکیوں کی بہت ہی زیادہ قیمت تھی، اور اس کے لیے وہ بے چین اور بےتاب رہتے. چنانچہ باد صاحب کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ اپنے گھر جاتے تو راستے میں بازار سے ہوتے ہوئے جاتے، اگرچہ بازار دور بھی ہو تب بھی لمبا چکر کاٹ کے بازار سے ہوتے ہوئے گھر جاتے اور بازار سے ہوتے ہوئے گھر آتے. کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا لمبا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی راستے میں مسلمان ملیں گے ان کو سلام کرتے ہوئے جائیں گے، ایک مسلمان کو ثواب کرو سلام کرو تو سلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، جواب دینے والے کو کم ثواب ملتا ہے، کم از کم 10 نیکیاں ہیں، السلام علیکم کہنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، وہ رحمۃ اللہ کہنے پر 20 نیکیاں ملتی ہیں، وہ برکاتہ کہنے پہ 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور بعض روایتوں میں مغفرتہ بھی ہیں تو اس پہ 40 نیکیاں ملتی ہیں. تو وہ یہ 40 نیکیاں یا 30 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اپنا روٹ بدل لیا کرتے تھے، راستہ تبدیل کر لیا کرتے تھے کہ بھائی چلو ادھر سے جا رہے ہیں تو یہاں تو مسلمانوں سے ملاقات ہوتی نہیں یا کم ہوتی ہے، بازار کی طرف چلو وہاں تو راستے میں مسلمان ہی مسلمان ملیں گے، اور ان کو ہم سلام کرتے ہوئے جائیں گے یا ان کے سلام کا جواب دیتے جائیں گے اور نیکیاں کماتے ہوئے جائیں گے، نیکیاں کماتے ہوئے آئیں گے. تو صحابہ کرام کے اندر تو یہ، اور بازار کی ایک فضیلت یہ بھی کہ جو آدمی بازار سے گزرتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر، تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 30 لاکھ سودا ہے. بازار چاہے کھلا ہوا ہو یا بند ہو یہ فضیلت دونوں صورتوں میں ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ مطلق بازار کی یہ فضیلت ہے، کہ جو بازار سے گزرے اگر وہ بازار میں جاتے ہوئے یہ کلمہ پڑھ لے تو 30 لاکھ اس کو ثواب ملتا ہے، 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ نیکیوں کے بہت ہی حریص ہوتے تھے، جہاں بھی کوئی نیکی کسی طرح ملتی تھی تو وہ لے لیتے تھے۔ ہمیں بھی ایسے ہونا چاہیے، نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مستغنی سمجھیں اور ضرورت نہ سمجھیں، اور باوجود اعلان ہونے کے بھی نماز جنازہ کی شرکت سے بلا وجہ اپنے آپ کو محروم رکھیں۔ کوئی معتبر عذر ہو تو الگ بات۔ بہرحال یہ اسلامی تاریخ فرض کفایا ہے اور اس پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر عمل کر کے اس کا ثواب حاصل کرنا چاہیے۔ اب اس تفصیل سے آپ نے اچھی طرح یہ سمجھ سمجھ لی ہوگی کہ محرم کا مہینہ تو محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جب محترم مہینہ ہے تو پھر اس کو منو سمجھنا کیسا ہے؟ انتہائی غلط، انتہائی جہالت اور انتہائی نادانی اور سراسر ناجائز، اور اس قدر کیا کہتے ہیں یہ غلط ہے کہ یہ مہینہ صرف حضور کی شریعت میں محترم نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک ساری شریعتوں میں محترم چلا رہا ہے اور معظم چلا رہا ہے، وہ مبارک چلا رہا ہے، لیکن روافض کی وجہ سے بعض لوگ اس کو معاذ اللہ منہو سمجھتے ہیں، اور منہو سمجھنے کی علامت یہ ہے کہ ایسے مسلمان اس مبارک مہینے میں شادی بیاہ کرنے سے احتیاط کرتے ہیں اور اجتناب کرتے ہیں۔ شوال کے مہینے میں شادی کریں گے، پھر جو دوسرا مہینہ ذوالقعدہ جو کہ محترم مہینہ ہے اس میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے۔ یہ جاہلوں میں زیادہ ہے، یہ جاہل مسلمانوں میں یہ زیادہ ہے کہ وہ ذوالقعدہ کے مہینے میں بھی شادی بیاہ نہیں کرتے، انہوں نے اس کا نام رکھا ہوا خالی، یعنی خالی عن الخیر، یعنی ذوالقعدہ بھی خیر سے خالی ہے علیہ باللہ، حالانکہ وہ محترم نہیں ہے۔ پھر بقرعید کے مہینے میں خوب شادیاں کریں گے اور قربانیاں گوشت جو ہے شادی بیاہ میں استعمال کریں گے، کریں کوئی حرج نہیں، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ اور بقرعید کا مہینہ ختم، محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ پھر آگے سفر کا مہینہ بھی منحو سمجھ رکھا ہے کہ بھائی سفر کی شادی صفر ہوگی، سفر میں اگر شادی کی تو وہ بھی صفر ہوگی، اس لیے جاہلوں میں سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور وہ اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ تو مصیبتوں کا مہینہ ہے اور آفات و بلیات کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اور یہ تو اس مہینے میں شادی کریں گے تو صفر ہوگی، وہ بھی غلط ہے بالکل۔ لہذا ذوالقعدہ کا مہینہ بھی محترم مہینہ ہے، محرم کا مہینہ بھی محترم مہینہ ہے، اور سفر کا مہینے کو سفر المظفر کہتے ہیں، کامیابی کا مہینہ، اور اس کو منحوس سمجھنا زمانے جاہلیت سے لے کر کے آج تک جاہلوں کے اندر یہ غلط عقیدہ چلا آ رہا ہے جو بالکل غلط ہے۔ اس لیے سفر کا مہینہ بھی ہرگز منحوس مہینہ نہیں، 12 مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، منحوس کہاں سے آئے گی؟ نہیں، ان میں نحوست کہاں سے آ گئی؟ آپ نے تو اپنے ارشادات سے نحوست کی نفی فرمائی اور فرمایا کہ یہ نحوست کا عقیدہ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، اسلام کا اس سے کوئی واسطہ و تعلق نہیں۔ تو محرم کا مہینہ تو محترم مہینہ ہے، جب محترم مہینہ ہے تو اس کے اندر شادی بیاہ آرام سے کرنے چاہیے، اور ہرگز ہرگز لوگوں کے اس کو منحوس سمجھنے سے متاثر ہو کر کے ڈرنا اور بچنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد اب 10 محرم کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ محرم میں جو 10 محرم کا دن ہے یہ بہت محترم دن ہے، یہ اور بہت مبارک دن ہے، جیسا کہ ابھی احادیث کا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ معلوم ہوگا۔ اور پچھلی شریعتوں میں 10 محرم کا روزہ فرض تھا، حضور کی شریعت میں بھی شروع میں فرض تھا، پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورے کے روزے کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، مستحب ہونا باقی۔ چنانچہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے اور اس پر ابھارتے تھے اور اس کی بہت تاکید فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان شریف کا روزہ فرض ہو گیا تو پھر آپ ہمیں عاشورے کے روزے کا نہ حکم دیتے تھے، نہ اس سے منع فرماتے تھے، نہ اس کی زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عاشورے کا روزہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے خاص دن اور اہم دن۔ چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مدینہ طیبہ پہلے سے کافی یہودی آباد تھے اور 3 قبیلے ان کے وہاں پر مشہور و معروف تھے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے ان کے بڑے مشہور تھے اور ان میں یہودیوں کے بڑے بڑے عالم بھی تھے۔ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورے کا روزہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے۔ آپ نے اسے دریافت کیا کہ بھئی تم 10 محرم کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، یہ بڑا عظیم الشان دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یعنی اس تاریخ میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل اس کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل پر جو فرعون ظلم ڈھاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کو اپنی باندیاں نوکرانیاں بنا کر رکھتا تھا اور ان کے بچوں کو قتل کرتا تھا، ایسے ظالم و جابر سے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ تو جب اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ ان کے قریب ہوں، اس لیے آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح جب حضور نے 10 عاشورے کا روزہ رکھا تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ یہود و نصارہ تو اس دن کی بہت ہی زیادہ تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا۔ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ رکھوں گا تاکہ ہمارے روزہ رکھنے کی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یہ اس کی حکمت ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ خالی 10 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے مگر مکروہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا، چاہے 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا، یہ افضل اور مستحب ہے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا جو کہ ایک عبادت ہے، اس میں بھی آپ نے یہودیوں کے ساتھ مشابہت کو پسند نہیں فرمایا۔ حالانکہ ایک روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، 2 روزے رکھنا بھی عبادت ہے، ایک روزہ صرف یہودی رکھتے ہیں، وہ 2 نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اس کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، اس طرح سے ہمارے 2 روزے ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ روزہ ایک ہو یا 2 ہیں مستحب، یعنی نفل ہیں، یہ فرض بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے نفلی عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت پسند نہیں فرمائی، گوارا نہیں فرمائی۔ تو جو چیزیں سراسر گناہ ہیں، جو باتیں سراسر ناجائز ہیں، جو باتیں سراسر کیا کہتے ہیں خلاف شرع ہیں، اس میں یہود و نصارہ کی، انگریزوں کی، کافروں کی مشابہت اس طرح کرنا کتنے گناہ کی بات ہوگی۔ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے. اور یہ خرابی ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. پھر تو کتنے مسلمان نے دیکھو انگریزوں کے دیکھا دیکھی داڑھی منڈاتے ہیں, جبکہ داڑھی منڈانا بظاہر خود گناہ کبیرہ ہے, حرام ہے, اور چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہے. اور چاروں اماموں کے نزدیک حرام ہونے کا مطلب ہے شریعت کے اندر حرام ہے, کیونکہ چاروں امام جو مسئلہ بدلاتے ہیں معذ اللہ اپنی طرف سے نہیں بتاتے. جیسے کہ بعض غیر مقلدوں کو یہ شبہ رہتا ہے کہ شہدی امام اپنی بات کرتے ہیں, معذ اللہ وہ اپنی بات تھوڑی کرتے ہیں, وہ تو قرآن و حدیث کے ماہر ہیں, وہ جو بات کہتے ہیں قرآن و حدیث سے لے کر بیان کرتے ہیں, ان کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی آیت نہ کوئی نہ کوئی حدیث ان کی دلیل ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر وہ بات فرماتے ہیں. تو یہ غیر مقلدوں کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ اپنی بات کہتے ہیں, یا حنفی لوگ اپنے امام کی بات مانتے ہیں قرآن و حدیث کی بات نہیں مانتے, یہ بالکل غلط ہے. تو چاروں امام جو کچھ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں, قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں کہتے ہیں. تو جب چاروں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی منڈانا حرام ہے, تو پھر یہ بات بالکل اٹل اور پکی بات ہے کہ قرآن و حدیث سے کہیں اس کا جواز نہیں ہے, لہذا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے. اور کریں اس وجہ سے کہ انگریز کیونکہ داڑھی نہیں رکھتا لہذا ہم بھی داڑھی نہ رکھیں, تو یہ تو خود بھی گناہ کبیرہ اور پھر ان کی مشابہت میں کرنا اور بڑا گناہ. لیکن دیکھو کتنے مسلمان ہیں جو انگریزوں کی دیکھا دیکھی یہ داڑھی منڈانے گناہ میں مبتلا ہیں, اس طرح سے وہ اپنے آپ کو ان کے اندر شمار کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا منتر شبا جو قوم ان فو امین, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا, یعنی اللہ بچائے اس کا انجام ان میں ہو سکتا ہے. اب چاہے ایمان کی وجہ سے آخر میں نجات ہو جائے, لیکن ظاہراً ان کی مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا اور گناہ ہوگا. اور اسی طریقے سے جیسے شلوار ٹکنے سے نیچے رکھنا, شلوار ٹکنے سے نیچے رکھنا کتنے مسلمان مردوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ شلوار اپنے ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں, ہے اصل میں یہ بھی کافروں کا طریقہ. اب مسلمان ان کو دیکھا دیکھی اب کافروں کے آپ پینٹ پتلون دیکھ لو, اور مسلمان جو پینٹ پتلون پہنتے ہیں ان کی بھی پینٹ پتلون انہیں کی طرح ٹکنے سے نیچے ہوتی. بہت کم ایسے مسلمان ہیں جو خوف خدا رکھنے کی وجہ سے اپنے شلوار اپنے پینٹ پتلون ٹکنے سے اوپر رکھ لیتے ہیں, اب وہ کسی شمار میں بھی نہیں. لہذا بھائی آپ نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ تم گناہ تو گناہ, جائز تو جائز, کسی نیک کام میں بھی تم ان کی مشابہت اختیار نہ کرو, ان سے دور رہو. بس کس کی مشابہت اختیار کریں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے آقا و مولا کی, کہ ان کا نقش قدم دنیا میں سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے, سب سے زیادہ کامیابی کا طریقہ ہے, سب سے زیادہ نجات کا باعث ہے اور باعث اجر و ثواب. عاشورے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی عاشورے کا روزہ رکھے گا, آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے گزشتہ ایک سال گناہ معاف کر دیے جائیں گے. عاشورے کا روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, مراد گناہ صغیرہ کی معافی ہے. اور ایک فضیلت عاشورے کی یہ ہے کہ جو ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ جو آدمی اپنے گھر والوں کو عام طور پر جس طرح کھانا کھلاتا ہے دس محرم کے دن اس سے بہتر کھانا پکا کر کھلائے تو سال بھر اسے گھر میں اور اس کی روزی میں خیر و برکت ہوگی. بعض علماء جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا باہر تجربہ کیا اور ہم نے اس کو درست پایا, یعنی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانے سے گھر والوں کے گھر میں سارے سال برکت اور فراوانی محسوس کی. تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے. بہرحال اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ عاشورے کے دن کوئی خاص کھانا مقرر اور لازم نہیں ہے, کوئی خاص کھانا مقرر اور لازم نہیں ہے. ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق کوئی سا بھی کھانا پکا سکتا ہے جو بھی اس کو اسے گھر والوں کو پسند ہو. اپنی طرف سے کسی خاص کھانے کو مخصوص کر کے اس کو لازمی طور پر اختیار کرنا یہ ممنوع ہے بھی. جیسے محرم میں حلیم پکانا اور کھچڑا پکانا یہ لوگوں نے پتہ نہیں کب سے لازم کیا ہوا. جیسے شبرات کا حلوہ, رجب کے کونڈے, ربیع الاول کی بریانی, وہ حلیم رہ گئے تو وہ محرم میں چپکا لیا اور کوئی چیز چھوڑی نہیں, بریانی بھی آ گئی ہے جناب, حلوہ بھی آ گیا, اب کیا رہ گیا. تو یہ اپنی طرف سے خاص کرنا یہ غلط ہے بالکل. لہٰذا محرم کے مہینے میں حلیم کھچڑا نہیں پکانا چاہیے, خاص طور سے 10 محرم کو بالکل نہیں پکانا چاہیے. بس اپنی مرضی سے کچھ اور پکا لیں اور کھائیں. اور دوسرے کہ اس میں سب کی دعوت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. حدیث میں جو ہے وہ صرف اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانے کی یہ فضیلت ہے, اگر صرف اس پہ کوئی عمل کر لے تو یہ فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر کسی کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے اور فراخی دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھائی اپنے رشتہ داروں کو بھی, اپنے عزیزوں کو بھی, اپنے دوست احباب کو بھی کھانا کھلائیں تو جائز, لازم نہیں ہے, ضروری نہیں ہے بارہ. اور ساتھ یہ بھی ہے کہ جو روافض کی طرف سے جو رسمیں ہمارے یہاں ہیں اور جو بدعات ہیں, جیسے سبیلیں لگانا, تعزیہ بنانا, تعزیہ نکالنا, تعزیوں کو دیکھنا, اس پر چڑھاوا چڑھانا, اس سے برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس کو چومنا, اس کے نیچے سے اپنے عورتوں بچوں کو نکالنا, یہ ساری باتیں غلط ہیں اور ناجائز. علم صدہ, دلدل نکالنا, یہ سارے کام ہمارے یہاں, اور لوگ زیادہ تر محرم کو انہی باتوں کے ساتھ جانتے ہیں اور ان کی مجلس اعضاء بھی ہوتے ہیں, اس کا اس میں بھی شریک ہو کر اس نیت سے شریک ہونے, دیکھو وہاں کیا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ تعزیہ کیسا ہے, تو بھائی یہ تعزیہ دیکھنا گناہ ہے, کاموں کو دیکھنا بھی گناہ ہے, گناہ کی مجلس میں جانا بھی گناہ ہے. اس لیے ایسی مجلسوں میں جانا بھی نہیں چاہیے اور ایسے تعزیوں کو, علم صدوں کو, دلدلوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اور ٹی وی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. بعض لوگ ایم اے جناح روڈ پہ تو نہیں جاتے ہیں لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کے ٹھاٹ سے دیکھ رہے ہیں, کوئی محرم کی چھٹی ہے کیا کریں, سر پہ دیکھو کیسے کیسے تعزیے بن رہے ہیں, کوئی گھاس کا ہے, کوئی کسی چیز ہے, کوئی کسی چیز کا ہے. تو بھائی گناہ کی چیزوں کو گناہ بھی دیکھنا گناہ ہے. لہذا یہ دن تو عبادت ہیں, ذکر میں لگو, تلاوت میں لگو, تسبیح میں لگو, دعا میں لگو, روزہ رکھو, اللہ اللہ کرو, یہ کرنے کا کام گناہوں سے لگو. اس میں اہتمام کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. اب آپ لوگ بیٹھے رہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ یہ آشو یہ محرم کے بارے میں جو رسالہ ہے اس کے تقسیم کرنے کا ارادہ کیا ہے, تو یہ تقسیم کریں گے, تو آپ لوگ آرام آرام سے لے لیں جلدی سے, پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ. سب آزاد اپنے اچھے میں بیٹھے رہیں تاکہ تقسیم میں آسانی رہے, ورنہ چھینا جھپٹی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے. ایک پرچہ بھی بعض اب آپ نے شائع کیا جس کے اندر افطار اور سحری کا وقت لکھ دیا ہے تاکہ جو مسلمان خواتین و حضرات روزے رکھیں ان کو سہولت ہو جائے کہ کتنے بجے سحری ختم ہوگی, کتنے بجے روزہ کھلے گا. اسی رسالے کا میں نے خلاصہ بیان کیا ہے, آپ اس رسالے کو خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر میں لے جا کر کے اپنی خواتین کو جمع کر کے ان کو بھی پڑھ کے سنائیں, خود بھی پڑھیں, گھر والوں کو بھی پڑھ کر سنائیں تاکہ ان کو بھی یہ ضروری باتیں معلوم ہو جائیں. دعا کر لیں گے. اللہم لک الحمد لا نستثنى علیک انت کما اثنیت علی، اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ ہر آن عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات اس بیان کو سن رہے ہیں، سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، آخرت کی فکر عطا فرما، ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تاریخ اسلامی کو اپنے معاملات میں، اپنے خطوط اور مکتوبات میں، اپنے ہر قسم کے کاغذات میں یا اللہ جاری کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہم کو عطا فرما، ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. جتنے احباب نے، خواتین نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم.